بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، التصفية والتربية للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، كسبي الرسالة كشرح كدرس جاريه شيخ سفر ماته. فالرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى كتاب والسنة. دين كترف وابسي كمعناه كتاب والسنة كترف وابسي، يعني القرآن والحديث كترف وابسي، لأن ذلك هو الدين. دين هيك يا قرآن سنتي تو دين کا نام ہے اور کیا ہے؟ باتفاق الائمہ، اور اس میں سب اماموں کا اتفاق ہے کہ دین جو ہے، دین کی بنیاد جو قرآن اور سنت ہے. شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں ان بیماریوں کا علاج جو پہلے بیان کر چکے ہیں، جو امت کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن چکے ہیں کہ دین سے دوری ہے. علاج کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، جو ہے علاج کیا ہے؟ ترجع الی دینکم، دین کی طرف واپسی. تو شیخ صاحب دین کی طرف واپسی کی طرف جو علاج، اس کے بارے میں بات فرما رہے ہیں. فالرجوع الى الدين هو الرجوع الى الكتاب والسنه، لان ذلك هو الدين باتفاق الائمه، وهو العصمه من الانحراف. اور اسی قران اور سنت میں ہی عصمت ہے انحراف سے، راہ راست بھٹکنے سے عصمت ہے. اگر کوئی بچنا چاہتا ہے کہ وہ دوسرے راستے میں نہ بھٹکے یا گمراہ نہ ہو، تو پھر اسے قران سنت کو مضبوط سے تھامنا چاہیے، والوقوع في الضلال، و گمراہی سے اور گمراہ میں پڑھنے سے. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما، میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. ولن يتفرقا حتى يرد علی على الحوض، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض میں مجھ سے ملاقات نہ ہو. یہ حدیث جو صحیح الجامع حدیث نمبر 2937 ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وضربنا بعض الامثله التي توجب على اهل العلم اليوم ان يرجعوا الى فهم الدين من اصله مذكورين. انہوں نے بعض مثالیں بیان کی ہیں جن مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پر واجب ہے، بلکہ واجب اہل علم پر آج، کہ وہ واپس جائیں قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ کی طرف، الکتاب والسنہ. لکہ لیقع المسلمون فی استحلال ما حرم اللہ متوہمین انہو مما اباحہ اللہ، تاکہ مسلمان یہ غلطی نہ کر بیٹھیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اسے حلال نہ سمجھ بیٹھیں، اور وہ یہ گمان کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے. یعنی قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کو سمجھیں صحیح طریقے سے، اور صحیح طریقہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ جیسے میں نے بیان کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، والآن کلمۃ الاخیرہ حول الرجوع الی الدین، میری آخری بات، شیخ صاحب فرماتے ہیں اب میری آخری بات کہ ہم دین کی طرف واپس کیسے لوٹیں، اس کے بارے میں بات ہے. اذا اردنا العزت من اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم عزت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی سے، وَن يرفع عنا الذل، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ذلت کو رفع کر دے، وَيَنصُرَنَا عَلَى الْعَدُوِّ، اور ہمیں دشمن پر غلبہ دے دے، نصرت کر دے، فَلَا يَكْفِ لِذَلِكَ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ تَصْحِيحِ الْمَفَاهِيمِ، تو صرف یہ کافی نہیں ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا پہلے، کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے جو مختلف مفہوم ہیں ان کو درست کر لیں. ورفع الآراء التي أولت الأدلة الشرعية عند أهل العلم وعند أهل الفقه الاختصاصي، اور جتنے بھی آراء اور اجتہادات اور فتاوی موجود ہیں ادلہ شرعیہ کی بنیاد پر اہل علم کے ہاں اور فقہ اور اختصاص کے ہاں. انما هناك شيء آخر مهم جدا، یہ چیز کافی نہیں، بلکہ وہاں پہ دوسری چیز بھی جو بہت اہم اہمیت رکھتی ہے، وہ بیت القصید، اور یہی سب زیادہ اہم ہے، لتصحیح المفاہیم، تاکہ ان مفاہیم کو درست کیا جائے، الا وهو العمل، تو عمل ضروری ہے. قرآن اور سنت ہے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ ہے، صحیح سمجھنے کے بعد اس پر عمل ہے، یہ تین سٹیپ بڑے ضروری ہیں، یاد رکھیں. آج قرآن و سنت کی بات سب کرتے ہیں، نہ تو صحیح سمجھ ہے اس لیے صحیح عمل بھی نہیں ہو رہا. صحیح عمل صحیح سمجھنے کے بعد ہے، یاد رکھیں، ورنہ عمل ہے پھر صحیح نہیں ہے. اگر صحیح سمجھنا نہیں ہے قرآن و سنت کا، پھر صحیح عمل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور ہم سے جو مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ، وہ عمل کا کیا ہے، صرف علم کا نہیں، یاد رکھیں. یعنی کہ اب جان لو، نہیں جاننا بھی ہے اور ہم نے عمل بھی کرنا ہے. جب ہم نے جانا ہی غلط ہے تو پھر عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، ألا وهو العمل، عمل ضروري هي، لأن العلم وسيلة للعمل، كيوكي علمت وسيلة عمل كلي، أصل بنيان مقصده عملية. فإذا تعلم الإنسان وكان علمه صافيا مصفى، ترى قال كل إنسان علم أصل كري، بس كعلم باك وصافه، ثم لم يعمل به ورسبر عمل بنا كري، كان بدئيا جدا أن هذا العلم لا يثمر. بدي بديه بات معروف بات، بس كعلم كوي أسرع وتسبن ده كوي فائدة بناؤه. فلا بد من أن يقترن مع هذا العلم العمل، تبدي واجبه لازمه كيس علم سد عمل به هنا جاهي. ويجب على أهل العلم أن يتولوا تربية النشئ المسلم الجديد. اور واجب اہل علم پر کہ وہ اب مسلمانوں کی صحیح تربیت کریں، خاص طور پہ جو نو جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں یا جو نو مسلم ہیں. علی ضوء ما ثبت فی الکتاب والسنۃ، قرآن اور سنت کی روشنی میں. فلا یجوز ان ندع الناس علی ما توارثوه من مفاهیم و اخطاء، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں جس طریقے سے وہ جانتے ہیں، جو کے پاس علم یا عمل ہے، جو کوئی وراثت سے ملا ہے، جیسے باپ دادا کرتے وہ بھی ویسے کرتے ہیں، اور جن مفاہیم میں بہت ساری غلطیاں ہیں. بعض و باطن و قطع، ان میں سے بعض باطن قطعی طور پہ باطل ہیں، باتفاق الائمہ، جس پہ پورے اماموں کا اتفاق ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کے باوجود اس پر عمل کیا جاتا ہے. بعض مختلف فیہ و بعض مختلف فیہ، اور بعض ایسے مسائل ہیں جن کے یعنی مختلف مسائل ہیں. ولو وجه من النظر والاجتهاد والرأي، اور اگرچہ اس کا اجتہاد میں کوئی گنجائش ہے اور رائے ظاہر کرنے کی کوئی گنجائش ہے، وہ بعض هذا الاجتهاد والرأي مخالف للسنة، اگرچہ بعض اجتہاد والرائے جو ہے وہ سنت کے مخالف ہے. فبعد تصفية هذه الأمور، ان امور کو تصفية کرنے کے بعد، پاک صاف کرنے کے بعد، وإضاح ما يجب الانطلاق والسير فيه، اور یہ واضح کرنے کے بعد کہ ہم نے کون سی سمت اختیار کرنی ہے، کس راستے اختیار کرنے ہیں، کرنا ہے. لابد من تربیۃ النشء الجدید علی هذا العلم الصحیح، جب علم ہم نے صاف اور پاک حاصل کر لیا ہے، اب ہمارا یہ ابھی ہماری ذمہ داری ہے، علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب ان مسلمانوں کو جو بھٹک رہے ہیں، وہ خاص طور پہ جو نئی پود ہے مسلمانوں کی، ان کو اب اس صحیح علم کی طرف بلائیں اور ان کو یہ صحیح علم کی تعلیم دیں. وهذه التربية، اسے کہتے ہیں تربیت، صحیح علم پر عمل کا نام ہے تربیت. تصفیہ ہو گیا، اب تربیت کی بات شیخ صاحب فرما رہے ہیں، اس رسالے کے نام ہے تصفیہ والتربیہ. ابھی تو ہم تصفیہ پہ بات کر رہے تھے، ہم ان مفاہیم، ان سمجھ اور ان چیزوں کو جو شریعت کے اندر داخل ہوئی ہیں جو غلط تھیں، ان کو پہلے پاک تو کریں نا. جب ہم نے پاک کر دیا، کیسے پاک کیا؟ قرآن اور سنت، واپس آئیں گے رجوع الی الدین، کس کی سمجھ کے مطابق؟ صحابہ کرام سمجھ گوتا ہوں، جیسے صحابہ کرام سلف نے سمجھا ویسے سمجھیں گے. اب علم تو ہمیں پاک مل گیا ہے، اب باری آئی عمل کی، اسے کہتے ہیں تربیت. فبعد تصفیہ هذه الامور وإيضاح ما يجب انطلاق السير فيه لابد من تربية النشء الجديد على هذا العلم الصحيح، وهذه التربية هي التي ستثمر لنا مجتمع الإسلامي الصافي. یہی تربیت، اسی پاک علم کی بنیاد پر جو تربیت کی جائے گی ان جوانوں کی یا ان بچوں کی، یہی ہمیں ایک نیا اسلامی پاک معاشرہ عطا فرمائے گی. ہمیں انہی سے ایک ممکن ہے، اگر ہم مسلمان معاشرے کی بات کرتے ہیں جو پاک ہو مصیبتوں سے اور شر سے پاک ہو، تو پھر ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کی اور مسلمان بچوں کی تربیت کریں اس پاک علم کی بنیاد پر، تب تو ممکن ہے کہ اسلامی معاشرہ جو آئندہ بنے گا، مستقبل میں بنے گا، وہ ان مصیبتوں سے پاک ہو. وبالتالی تقیم دولة الاسلام، اور پھر اس کی بنیاد پر ہمیں ایک مسلمان مملکت خلافت مل سکتی ہے. جب تک متفرق ہیں، اپنے اپنے گروہ بنے ہوئے ہیں، خلافت تو دور کی بات ہے، ہم ایک ملک میں نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک محلے میں 10 مساجد ہیں، یہ وہاں پہ رہتا ہے وہ وہاں پہ نہیں جاتا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ہم ایک ملک کی بات کر رہے ہیں، مملکت کی بات کب ہوگی، خلافت کب قائم ہوگی؟ جب ہم ایک محلے کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، 40 سال پرانی باتیں ہیں، یہ میں آج بیان کر رہا ہوں، لیکن کاش کے 40 سالوں میں کسی نے یہ سمجھا ہوتا، یہ عمل کیا ہوتا، والله بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوتا. لیکن نہیں، سنتے ہیں، اثر ہوتا ہے، پھر سب کہتے ہیں یار جیسے ہمیں ویسے ٹھیک ہے. میں ٹھیک تو ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، کیا نقص ہے میرے اندر؟ ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے چل رہا ہے، کب تک چلے گا؟ اسے وقت آئے گا، یاد رکھیں، تبدیلی ضرور آئے گی. آپ چاہیں اناچے میں چاہوں یا نہ چاہوں آئے گی وہ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. درخت اور پودے بھی کہیں گے میرے پیچھے یہودی اسے آ کے مارو, وقت آنے والا ہے وہ. آج ہم ذلیلے ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل جو ہے ہمارے بچے میں سے ایسے لوگ ہوں اچھے جو اس چیز کو سمجھ لیں جو آج ہم نہیں سمجھ پا رہے. جیسا فرماتے ہیں وہ بدون ہاتین مقدمتین, اور ان دونوں مقدموں کے علاوہ العلم الصحیح والتربیت الصحیحہ على هذا العلم الصحیح, صحیح اور پاک علم اور صحیح تربیت اس علم کی بنیاد جو صحیح اور پاک ہے, یستحیل فی اعتقادی, یہ ناممکن ہے میرے نظریے کے مطابق. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نہیں, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تقوم قائمۃ الاسلام او حکم الاسلام او دولت الاسلام, ان دونوں کے علاوہ صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دونوں کے علاوہ ناممکن ہے کہ اسلام میں حکومت کا قیام ہو یا اسلامی ملک کا قیام ہو. وضرب مثلا لضروره هذه التربيه الصحيح على العلم الصحيح, ایک مثال سن لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں صحیح تربیت جو صحیح علم کی بنیاد پہ ہوئی, عندنا في الشام جماعه مسلمه, ہم شام میں ایک جماعت مسلمانوں کو, تريد ان تعمل الاسلام, وہ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے, وتنهض به اور اسے بلند کرنا چاہتی ہے, وتتربى وتربى نشا جديد عليه, وہ خود بھی اچھی تربیت اپنی کرنا چاہتی ہے اور نئے جو نئی پود ہے مسلمانوں کو ان کو بھی ان کی تربیت بھی کرنا چاہتی ہے. ولیکن نشعر تمام بأن كثير من الموجهين هناك هم بحاجة الى دراسة واسعة للإسلام, جیسا سمجھتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تربیت کی بات کرتے ہیں اس جماعت کے اندر, وہ انہیں ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے بڑے پیمانے پر وسعت کے ساتھ علم حاصل کریں اور دیکھیں. على هذا النهج السليم الصحيح الذي اشار اليه كما سبق من البيان, اسی نہج اور اسی راستے کو اپناتے ہوئے صحیح علم ہے, پھر وہ صحیح علم قرآن و سنت کا سلف کے سمجھ کے مطابق ہے, اور پھر اس کو ممکن ہے کہ ہم اس پہ کوئی عمل کر سکیں. فنرى كثيرا من الشباب المسلم, بہت سارے مسلمان ہم دیکھتے ہیں, جوان مسلمان, الناشئ, يتداعون للاجتماع ليلة الجمعة لإحيائها, مثال دے رہے ہیں کہ بہت سارے جوان مسلمان ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ جمعرات کو ہم جمع ہو جائیں ایک جگہ پر اور جمعرات کو اللہ کا ذکر کر کے زندہ کریں جمعرات کو. وهذا تداع لطاعة الله عز وجل وعبادته, اور یہ جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. وهذا شيء جميل جدا, اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ولكن لأنهم لم يدرسوا السنة, کیونکہ لوگوں نے سنت کا مطالعہ نہیں کیا, ولم يتفقهوا فيها, اس کے فقہ اور علم حاصل نہیں کیا, ولم يجدوا الجيل الذي يربيهم عليه منذ نعومة أظفارهم, اور نہ ہی کسی اور نے ان کو اس پر تربیت کی جب سے وہ بڑے, جو بچپن سے لے کے اب تک کسی نے ان کو حق بات بتائی نہیں. يقعون في مخالفتها, جس جو صحت ہونی چاہیے تھی اس لیے اس کے وہ خلاف وہ عمل کر رہے ہیں. ونشير بذلك الى قول عليه الصلاة والسلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی طرف, شیخ صاحب فرماتے ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں, لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام. سي مسلم حدیث نمبر 1144 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعرات کو خاص نہ کریں صلاة القيام تہجد کی نماز کے لیے دوسری راتوں میں سے, اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کریں دوسرے دنوں میں سے. واضح نص ہے کہ نہیں؟ سے مسلم کی روایت ہے. تو یہ لوگ بیچارے اچھا کام سمجھ کے بعض جوان جمع ہو جاتے جمعرات کو الگ ذکر کرتے رہتے اور تہجد پڑھتے رہتے, حدیث کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ باقی راتوں میں نہیں کرتے, صرف ایک رات میں. اگر ان کی حدیث مل جاتی, شیخ صاحب فرماتے ہیں, یا کوئی ان کو سمجھا دے تم وہ غلط کریں بدعت ہے, تو کبھی وہ ایسا کرتے؟ لیکن بتانے والا, جو بتانے والوں کو کہا جاتا ہے یہ وہابی ہیں, یہ غلط ہیں, یہ ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, تو کتنا عجب بات ہے. فکیف نحی لیلۃ الجمعہ, وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہانا عن ذلک, ہم جمعرات کو کیسے زندہ کر سکتے جبکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے؟ الجواب لأنه لا علم عندنا, جواب یہ ہمارے پاس علم نہیں. لیکن المفروض ان یاتی التوجیہ من اہل العلم, فرض تو یہ تھا, واجب تو یہ تھا کہ یہ توجیہ جو ہے, یہ ارشاد جو ہے, یہ اصلاح جو ہے اہل علم سے آتی. ان هذه الليله لا يجوز احياؤها, کہ اس رات میں رات کو زندہ کرنا اور زیادہ عبادت کرنا جائز نہیں ہے. لقول عليه الصلاة والسلام الآن في الذكر نبيك صلى الله عليه وسلم كي يفرمان جواب من بيان كيها. وتجد آخرين من هؤلاء الشباب ورباز من جوانهم يستم ديكتهم الطيب جوا تشين يستحلون الاستماع للأغاني وآلات الطرب. إنما سباد جوان دين دار لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں نمازی ہیں عبادت گزار تحجد بھی پڑھتے ہیں لیکن گانے بھی سنتے ہیں. عجب بات دیکھیں يستحلون استماع للأغاني وآلات الطرب وكيف تقول غاني سنة جائز هي. وذلك لأنهم يجدون الإذاعات تملأ الأسماع كيونكي نمبر ایک جتنی بھی چینل دیکھ جتنی بھی چیزیں دیکھیں سب غاني ریڈو چینل کھول بھی دیکھیں ہر جگہ غاني ہی غاني ہیں. ولا يوجد هناك توجيه عام لهذا النشر المسلم الجديد اور کوئی توجیح کرنے والا سمجھانے والا نہیں کو یہ جو ہمارے بچے جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں جو نئی پودے ہماری کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. بأن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد نهى عن آلات المعازف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گانے بجانے سے. وحذر من الاستماع الیہا اور آگاہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے ان گانے بجانے کو سننے سے. وحدد الذين يمسون في لهو ولعب ويستمعون الى المعازف ان يمسخوا قردة وقرازير بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بھی سنائی ہے کہ جو لوگ گانے بجانے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مس کر دے گا بندر اور سور. اس کے باوجود بھی کوئی بتانے والا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں لم يربى هذا النشء الجديد على معرفة ما يجوز وما لا يجوز کس نے تربیت کی یہ جائز یا ناجائز کس نے بتایا ان کو کس نے بتایا. وذلك لأنه يجد أقوالا كثيرة اور یہ خود بھی بہت سارے اقوال دیکھتے علماء کے يجد مثلا ابن حزم الامام مثال ابن حزم دیکھتا ہے لو رسالة في إباحة الملاهي انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ گانے بجانا جائز ہے. امام ابن حزم بڑا امام ہے غلطی ہو گئی ان سے ان کے علم کے مطابق گانے بجانا جائز ہے کوئی دلیل نہیں ملی ان کو یا جو دلیل تھی ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی جو حدیث تھی. انہوں نے ایک رسالہ لکھا چھوٹا سا لکھا کہ گانے بجانے جائز ہیں. اب یہ جوان گانا سننا چاہتا ہے ساری آیات اور حدیث جتنی بھی دلائل ہیں علماء کا قول صاحب ایک جگہ چھوڑ دیے اور ایک امام کے ایک قول کو لے لیا. یہ امام تو ہے نا یہ بھی تو آپ کا امام ہے اس کی بات مان لیتا ہوں میں. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ امام کا قول ہے مسئلہ کہ ہوا نفس کیا میں کیا چاہتا ہوں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وسرعان ما تطبع هذه الرسالة وتنشر بين الناس فتوافق منهم هوا کتنی جلدی کہ اس رسالہ کی طبع کی جاتی ہے نشر و شائع کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اسے اپنا لیتے ہیں کیونکہ ان کی ہوا نفس یہی چاہتی ہے. وربما قال بعض الموجهين وبعض من يدعي الاصلاح بعض موجهين اصلاح کے دعوے دار کہتے ہیں ما دام هذا اماما وله مثل هذا الراي ولو مثل هذا الراي جب یہ امام ہے اور اس کی رائے ایسی ہے کہ جائز ہے اذا نحن نتبع او نقلد في سماعنا للطرب یہ بھی تو امام ہے دوسرے امام ہے منع کر یہ بھی تو امام ہے ہم اس کی بات سن لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں گانے بجانا جائز ہے. لا سیما قد اصبحت بلوى عامة جبکہ یہ بڑی عام مصیبت ہو گئی اب سب سنتے ہیں میں کب تک اپنے آپ کو محفوظ کرتا رہوں گا اپنے کان بند کرتا رہوں گا. فإن السنة حينئذ شیخ صفرات اگر یہ بات ہے تو پھر سنت کہاں ہے. ان السنة اصبحت نسيا منسيا سنت کو بھلا دیا گیا ہے. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلاج في رفع الذل المخيم علينا انما هو رجوع الى الدين اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے علاج جو بیان فرمایا ہے جس سے ہماری ذلت کو ختم ہو سکتی ہے جو ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے انما هو رجوع الى الدين علاج ہے کہ دین کی طرف واپس آؤ واپس چلو. فیجب علینا اذن ان نفهم الدین بواسط اہل العلم فهما صحیحا تو پھر ہم دین کی طرف کیسے واپس جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ پہلے دین کو سمجھیں صحیح سمجھ اور وہ سمجھ جو ہمیں علماء سے ملتی ہے موافق للكتاب والسنه جو کتاب اور سنت کے موافق ہو مخالف نہ ہو. وان نربي النشء الصالح الطيب على ذلك پھر جو ہم خود سمجھ لیں پھر اس نئی پود کو ہم سمجھائیں وہی سمجھ جو ہم نے سمجھی ہے جو صحیح سمجھا قرآن سنت کی. وهذا هو الطريق لمعالجه المشكله التي يشكو منها كل مسلم یہی ایک راستہ ہے یہی ایک علاج ہے ہر اس شکایت کا اور ہر اس مسئلے کا جسے آج بہت سارے مسلمان شکایت کر رہے ہیں. وقد اعجبتني كلمه مجھے شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی بات اچھی لگی یہ فی الواقع کأن خلاصۃ لما قلت او بینت آنفا وہ خلاصہ ہے جو کچھ میں نے پہلے بیان کیا ہے پوری کتاب کا خلاصہ ہے یہ. بعض مصلحین فی عصر الحاضر بعض مصلحین میں سے دور حاضر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے وہ فی رأی کأن من وحی السماء مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ آسمان کے وحی نازل ہوئے کہیں پہ. یقول یہ شخص یہ کہتا ہے اقیموا دولۃ الاسلام فی قلوبکم تقم لکم علی ارضکم تمہیں مسلمان حکومت کی ضرورت ہے خلافت کی ضرورت ہے، ایسی زمین کی ضرورت جہاں پر شریعت کا نفاذ ہو. جیسا فرماتے ہیں شخص کا یہ قول ہے، اقیم الدولۃ الاسلام فی قلوبکم، پہلے اسلامی مملکت اپنے زمین پر قائم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہی حکومت، وہی سلطنت، وہی اسلامی حکومت جو زمین پر قائم کر دے گا. وَلَابُدَّ شَيْخ صَفْرَمَاتِ وَلَابُدَّ نُصْلِحَ نُفُوسَنَ عَلَى أَسَاسِ مَنْ عَلَى أَسَاسِ مِنْ إِسْلَامِنَ وَدِينِنَا. ہمارے پر فرض ہے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اسلام اور دین کی بنیاد پر. وَهَذَا كَمَا ذَكَّرَ لَا يَكُنُ بِالْجَهَلِ، اور یہ جہالت سے ناممکن ہے، وَإِنَّمَا بِالْعِلْمِ، اور علم سے ہی ممکن ہے. حَتَّى تَقُومَ دَوْلَةُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَرْضِنَا هَذِهِ، علم حاصل کرتے رہو جب تک کہ اس زمین کے اوپر اسلامی حکومت کا قیام نہ ہو. وفی الختام، اور آخر میں شخص فرماتے ہیں، اوصي كل من يستطيع ان يشارك في تحقيق هذا الامر العظيم ان يتعاون هو وغيره من ذوي الاختصاصات. جیسے فرماتے ہیں میں یہ وصیت کرتا ہوں ہر اس شخص کو جو استطاعت قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنا شیئر، اپنی معاونت کوئی کر سکے اس عمل میں، اس عظیم عمل میں، کیا تصفیہ اور تربیت، اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اور عام مسلمانوں کی بھی. نئی پہنچ جو ہے وہ ہمارے گردنوں پہ ذمہ داری ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. وہ وغیرہ من ذوی الاختصاصات، خاص طور پہ جو ذوی الاختصاصات ہیں یعنی جو دعوت کا کام کرتے ہیں خاص طور پہ، علی بیان الاسلام الذی جاء فی الکتاب والسنہ. اور استاد بھی جو اسکولوں میں، وہ بھی دعوت کا کام صرف ہم نہیں کرتے داڑھی والے، استاد بھی اسکولوں میں، وہ بھی داعی ہیں. اور ہر وہ شخص جس کی ذمہ داری ہے وہ نئی پود کو اسی بنیاد پر، علی بیان الاسلام الذی جاء فی الکتاب والسنہ، اسی اسلام کی صحیح سمجھ پر تربیت کرے جو اسلام قرآن اور سنت پر قائم ہے صحیح سمجھ کی بنیاد پر. وہ تربیت نشی علی ذلک، نئی پود اس پر تربیت کرے. وہذہ ذکرہ، و ذکر تنفع المؤمنین، اور یہ نصیحت ہے، وہ نصیحت مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.